الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. حدود و تعزیرات یعنی ہمارے دین میں جس طرح فرد کو ہدایات کی گئی ہیں, اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں, اس کی معاشرتی زندگی کے بارے میں, اس کی سیاسی زندگی کے بارے میں, اسی طرح بعض جرائم کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں. یہ سزائیں کیا ہیں, یہ کیوں بیان کی گئی ہیں, اور ان سے متعلق جو مباحث ہماری فکر میں پیدا ہو گئے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے, ان سب چیزوں کو ہم زیر مطالعہ لائیں گے. حدود و تعزیرات, ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے, وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوء استعمال سے بارہا زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر غور کر کے دیکھیے تو انسان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے, یہ کہ اس کو اس کے خالق نے نہایت غیر معمولی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے, اس کو ایک حادثہ اخلاقی عطا فرمایا ہے, اس کو حصے جمالیات دی ہے, اس کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے, لیکن یہ سب اسی صورت میں معنی خیز ہوتا ہے جبکہ یہ مانا جائے کہ اس کے پاس ارادہ و اختیار بھی ہے. وہ اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے, اپنے حادثہ یا اخلاقی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر فیصلے کر سکتا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا اور انسان کا اصلی شرف وہ ارادہ و اختیار کی نعمت ہے. یہ ارادہ و اختیار ہی ہے کہ جس کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان کو زمین کا اقتدار ملا ہے, اور زمین کا اقتدار جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا یعنی لفظ خلیفہ, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس کو اس زمین کی بادشاہی دے دی گئی. تو ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے, یعنی اس پہلو سے دیکھیے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہی تو وہ نعمت ہے جو انسان کو میسر ہوئی ہے, جس سے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہوا ہے. اس کو دنیا کی تمام مخلوقات پر اگر برتری حاصل ہے تو اسی بنیاد پر حاصل ہے, یعنی ہماری یہ دنیا, ہماری یہ زمین جس میں ہم بہت سی مخلوقات کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے, وہ یہ کہ ارادہ و اختیار کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کو صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ ارادہ دیں گے اور اختیار دیں گے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اس کا صحیح استعمال ہی کرے گا. ارادے و اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال کیا جا سکے, وہ صحیح بھی استعمال کیا جا سکے, وہ علم و عقل کی روشنی میں بھی استعمال کیا جا سکے اور وہ خواہشات کی پیروی میں بھی استعمال کیا جا سکے, وہ جذبات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے اور وہ رغبات کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے. تو ارادہ و اختیار اپنے غلط استعمال سے فساد پیدا کرتا ہے. ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے, وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوء استعمال سے یعنی غلط استعمال سے, برے استعمال سے بارہا زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے. انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی فلاں اور فلاں خواہش کی تکمیل کروں گا, اس کے لیے کسی کی آبرو ریزی کر دیتا ہے, کسی کا مال چرا لیتا ہے, ملاوٹ کر لیتا ہے, دھوکہ دے دیتا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ زمین میں فساد کا باعث بنتی ہیں. یعنی اگر انسان اپنے اختیار کو اس طریقے سے استعمال نہ کر سکتا تو جس طرح باقی مخلوقات اس دنیا میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اپنی جبلتوں کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی نظم بنانے اور ریاست قائم کرنے اور اس طرح کے معاملات کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کبھی. یہ ارادہ و اختیار ہے جس کا سوء استعمال زمین پر فساد کا باعث بنتا ہے. اور اس طرح فرشتوں کی وہ بات انسان کے حق میں پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے اس کی تخلیق کے وقت خدا کے حضور میں کہی تھی. یعنی وہ یہی بات تھی کہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو میں ارادہ بھی دوں گا، اختیار بھی دوں گا، اور اس دنیا کا اقتدار بھی دوں گا. تو یہ ارادہ، یہ اختیار، یہ اس دنیا کا اقتدار، یہ سب چیزیں جب دینے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ارادہ و اختیار بھی ہوگا، اقتدار بھی ہوگا، تو پھر تو یہ غلط استعمال ہو کر رہے گا، اور جب غلط استعمال ہوگا تو فساد پیدا ہوگا، پھر تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. یہ کیا کہا تھا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سامنے اپنی اس اسکیم کی وضاحت کی کہ میں اب بہت سی مخلوقات بنانے کے بعد ایک ایسی مخلوق زمین میں بنانے والا ہوں جس کو میں دنیا کی بادشاہی دے دوں گا، ارادہ و اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تجلو فیہ من یفسد فیہ و یسفک الدماء، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو یہ کوئی الہام نہیں ہے بلکہ جو بات کہی گئی ہے اس کا لازمی عقلی تقاضا ہے. یہ جو کچھ ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس سے ان کا استنباط ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے انسان کو علم سے نوازا گیا ہے، انسان کو عقل عطا فرمائی گئی ہے، فرشتے بھی بہت برتر سطح پر ان تمام چیزوں سے بہرہ یاب ہیں. یعنی انہوں نے استدلال کیا ہے باقاعدہ. انسان کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو علم حاصل کرتا ہے اس علم کی بنیاد پر آگے استنباط کر لیتا ہے، چیزوں کو انفر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. انہیں بتایا کیا گیا، جو چیز ان کے علم میں لائی گئی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا ہے. تو وہ مخلوق کیا ہوگی، یہ بات جیسے ہی ان کے سامنے واضح کی گئی تو انہوں نے اس سے استنباط کر کے، انفر کر کے یہ سوال سامنے رکھ دیا کہ پھر تو آپ ایک ایسی مخلوق بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی. انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا. یہ بات قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا قالب تیار ہو گیا، یعنی یہ جو جسم ہے ہمارا یہ حیوانی ہے، یہ تیار ہو گیا، اور قرآن مجید کی سورہ سجدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوا، یہاں تک کہ اس کا تسبیہ ہو گیا، یعنی ہر لحاظ سے یہ درست ہو گیا، ہموار ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت اس قالب کے اندر الہام کی. اس کو بیان کیا ہے کہ جس طرح تم کسی چیز میں پھونک دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے اس اصل شخصیت کو، وہ انسانی شخصیت جو اس حیوانی قالب کے اندر رکھی گئی ہے، وہ پھونک دی. اور جب وہ شخصیت ملی تو اس کے نتیجے میں آدم و حوا وجود میں آئے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی کہ جو زوجین کے طریقے کے اوپر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے. آدم و حوا وجود میں آئے، اور جب آدم و حوا وجود میں آ گئے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آدم کی پیدائشی کے موقع کے اوپر اس کی اصل شخصیت میں یہ چیز الہام کر دی ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، اور یہ بھی الہام کر دیا ہے کہ خیر اور شر میں کیسے امتیاز کیا جائے گا. فالہمہا فجورہا و تقویٰ. اس الہام کا ظہور تدریجن ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر ماحول سے اس کو رہنمائی ملتی ہے تو اس الہام کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ عنایت فرمائی کہ پہلے انسان ہی کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. یعنی گویا دو چیزیں ابتدا ہی میں مل گئیں, پیدائش یا خلقت کے لحاظ سے خیر و شر کا الہام مل گیا, ذات خداوندی کا شعور مدیت کر دیا گیا, اور پیغمبری دے کر اس اجمال کے لیے تفصیل کے مواقع فراہم کر دیے گئے. یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس پر ہمارے دین کی بنیاد قائم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صالح فطرت دی ہے, اپنا دین اس میں اصلا الہام کیا ہے, لیکن وہ الہام تفصیلات میں نہیں ہے, وہ اجمال میں ہے. جس طرح کے بیج میں ایک درخت چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ الہام ہے جو اصل میں انسان کو انسان بناتا ہے. اور اسی چیز کو سورہ روم میں اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس الیہا. اس فطرت کو سامنے رکھ کر اب اس کی تفصیلات بیان کی ہیں, اس کے بعض تقاضوں کو تعینات میں بدلا ہے, اس کے حدود واضح کیے ہیں. یہ وہ الہام ہے جو پھر پیغمبروں کے ذریعے سے ملتا ہے. گویا دو الہام ہیں جو مل کر اس پورے دین کو وجود پذیر کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. اب پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے گویا اس دنیا کی ابتدا کی, انسانی دنیا کی, دنیا تو اس سے پہلے وجود میں آ چکی تھی, اس کی ابتدا کی. وہ چیز جو ارادہ و اختیار کی صورت میں دی گئی ہے, جیسے ہم بعد کے پیغمبروں کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سے برتر جگہ پر فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہمیں دیا ہے, تو وہاں فساد کا ظہور نہیں ہوتا. پیغمبروں کے بارے میں بھی یہی ہے, یعنی وہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال نہیں کرتے. ارادہ و اختیار موجود ہے, غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, لازم نہیں ہے کہ غلط استعمال ہو. تو فرشتے بھی نہیں کرتے, اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو غلط استعمال نہیں کرتے. چنانچہ آدم و حوا کے زمانے میں اس کا کوئی غلط استعمال بھی ہمارے سامنے نہیں آتا, سوائے اس موقع پر جب کہ ابھی ان کو زمین پر جانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا, وہ ایک باغ میں رکھے گئے تھے, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے, ان کے امتحان کے لیے ایک اسکیم برپا کی, اس میں ان سے غلطی ہوئی. اور وہاں بھی دیکھیے کہ ارادے اور اختیار ہی کا استعمال ہوا ہے, یعنی اس کا ظہور ہو گیا تھا, لیکن وہ ایسی بات تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بس اس درجے میں رکھا کہ وہ ان کے لیے کوئی جرم نہیں بننے پائی. میں نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ ایسا ہی تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بعض پابندیاں لگا دیتے ہیں اور کسی سے ان کی خلاف ورزی ہو جائے, تو میاں بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا, لیکن اس کے فوراً بعد جب انہیں تنبہ ہوا, انہیں احساس ہوا, تو وہ معافی مانگنے لگے. انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہی, معافی مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ گناہ جانتے بوجھتے سرکشی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا, بلکہ ایک خود فراموشی اور نسیان کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, جیسے کہ انسان پر اس معاملے میں ہو جاتی ہے, وہ غلطی کر بیٹھے. اس کے سوا ہمیں تاریخی طور پر کسی اور غلطی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. لیکن ان کے بعد پھر آگے ان کی اولاد چلی, اور اولاد پیغمبر نہیں تھی. انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر, یعنی انسانیت کے باپ, ہمارے ابو الآبا, ابو البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا. یعنی پہلی مرتبہ انسان نے اپنے اس ارادہ و اختیار کا آخری درجے میں غلط استعمال کیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے اور سیدہ حوا سے بھی ایک معاملہ ہوا تھا, لیکن اس کی نوعیت ایسی نہیں تھی. آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا. دو بیٹوں کا ذکر آتا ہے, حابیل اور قابیل. تو قابیل نے اپنے ارادے کا پہلی مرتبہ اس درجے میں غلط استعمال کیا کہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالا۔ لہٰذا یہ ضرورت اس کے ساتھ ہی سامنے آ گئی کہ انسان کو خود انسان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ یہ بات دوسرے مقامات پر واضح ہو چکی ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کسی انسان کو قتل کر دینا ہے۔ جس طرح شرک اور کفر کا ارتکاب اگر جانتے بوجھتے کیا جائے تو اس کی سزا قرآن مجید کی روح سے ابدی جہنم ہے، اسی طرح قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ قتل کی سزا بھی ابدی جہنم ہے۔ اتنے بڑے جرم کا، یعنی وہ جرم کہ جس کو من جملہ اکبر الکبائر کہنا چاہیے، قرآن مجید میں سورہ فرقان میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ تین جرائم سب سے بڑے جرم ہیں، شرک، قتل اور بدکاری کو زندگی بنا لینا، اختیار کر لینا۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ، یعنی ان میں سے جس جرم کا بھی ارتکاب کیا جائے گا، جانتے بوجھتے جس کا ارتکاب کیا جائے گا، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یخلد فیہ مہانا، یعنی اسی ذلت میں وہ پڑے رہیں گے۔ اس سے نکلنے کی راہ یہ بتائی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو درست کر لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ تو سب سے پہلے اس بڑے جرم کا، یعنی قتل کے جرم کا ارتکاب ہوا۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ضرورت سامنے آ گئی کہ انسان کو خود انسان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں خاص طور پر جو قانون کی سطح کی چیزیں ہیں، جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ انسانی زندگی سے ان کی مطابقت پیدا کر کے دیتے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید کے نزول سے بالکل واضح ہے، یعنی ایسا نہیں کیا جاتا کہ پہلے دن لوگوں کو پوری کی پوری شریعت ہاتھ میں پکڑا دی جائے۔ وہ چیزیں جو فرد کو ہمہ وقت کرنی ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اگر روزے رکھنے ہیں، یا نیکی اور لوگوں کی خدمت کے کوئی کام کرنے ہیں، وہ سب تو پہلے دن بتا دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی چیزیں انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہیں۔ مثال کے طور پر تمام اخلاقی چیزیں اپنی اصل کے لحاظ سے انسان کو دے دی گئی ہیں، وہ لے کے آیا ہے۔ یہ صرف ان کے تعینات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ کس جگہ پر، کہاں پر کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے اطلاقات کی کیا صورتیں اختیار کرنی ہیں، یعنی اپلائی کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ اگر آپ قرآن مجید کو اس کے فلسفیانہ پس منظر کو سمجھ کر پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں وہ جگہ جگہ یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی اساسات کیسے فطرت میں ہیں۔ مثلا کھانے اور پینے کی تمام حرمتوں کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پہلے کیا بتایا ہے؟ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کی صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے، تو اس لیے دو لفظ کافی ہیں۔ اخلاقیات میں معروف اور منکر، یعنی وہ چیزیں جو انسانی فطرت سمجھتی ہے کہ بھلائی کی ہیں، ان کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا، جن کے بارے میں انسانی فطرت جانتی ہے کہ یہ برائی کی ہے، ان کے لیے منکر کا لفظ استعمال کیا۔ تو تمام اخلاقیات کی بنیاد کے لیے بھی انسانی فطرت ہی سے بات اٹھائی ہے کہ معروف کی پیروی کرو اور منکر سے بچنے کی کوشش کرو۔ اخلاقیات کے معاملے میں بعض تفصیلی چیزوں تک کے بارے میں یہی اصول اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو معیشت کے باب میں غلط کام کیے جاتے ہیں، جیسے ملاوٹ کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب کرنا ہے، غبن کرنا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کہا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو وہاں پر بھی ایک لفظ استعمال کر کے انسانی فطرت ہی پر اپنے سارے استدلال کی بنیاد رکھی ہے۔ یہی صورتحال اگر دیکھیے تو طہارت کے معاملے میں ہے۔ یعنی یہ بات کہ تمہارے جسم میں پاکیزگی رہنی چاہیے، اس کے ذیل میں تفصیلی احکام تو بعد میں ہوں گے. پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ دیکھے، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی. تو یہ انسانی فطرت پر گویا مذہب کی اجمالی بنیاد ہے، اس بنیاد پر پھر آگے احکام دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ارادہ و اختیار کے ساتھ انسان کو یہ چیزیں بھی دے دی گئی ہیں، لیکن وہ بالاجمال دی گئی ہیں، ان کی تفصیلات نہیں کی گئی. جب اس کا موقع آیا تو ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، بڑے جرم کا ارتکاب کیا. میں نے لکھا ہے کہ جرم و سزا کے تمام ضابطے اسی ضرورت سے وضع کیے گئے. یعنی اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ انسان اپنے ارادے کا غلط استعمال کر کے جو فساد پیدا کرتا ہے، اس فساد کے ازالے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اب کچھ اقدامات ہونے چاہیے. تو انسان کیا کرے گا؟ آج کے زمانے میں بھی جب وہ یہ دیکھتا ہے تو یہی کرتا ہے کہ ماحول میں بہتری لائی جائے، تربیت کی جائے، تعلیم کا بندوبست کیا جائے، انسان کو وہ خاندانی ماحول میسر رہے کہ جس میں بہت سی چیزیں تہذیب اور روایت کے طور پر اس کو فساد سے روکے رکھتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں یہی رہ جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے. جرم و سزا کے تمام ضابطے اسی ضرورت سے وضع کیے گئے ہیں. یہاں پر وہ پہلی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں. اس باب میں یہ زیر بحث ہے کہ جب تعلیم بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، جو کچھ اہتمام کرنا تھا وہ کر ڈالا گیا، اس سب کچھ کے باوصف جرم کا ارتکاب ہو گیا. اس کو آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ ایک پیغمبر کے گھر میں دونوں پیدا ہوئے ہیں، حابیل بھی اور قابیل بھی. پیغمبر کے زیر سایہ ہی ان کی تربیت ہوئی ہے. آدم و حوا نے ان کو پالا، جوان کیا، دین سکھایا. یہ صاف معلوم ہوتا ہے جب اس واقعے کی تفصیلات پڑھی جاتی ہیں کہ دین کے وہ معاملات جن کا تعلق عبادات سے ہے وہ سب ان پر واضح ہیں، ان کے مطابق ہی انہوں نے قربانی پیش کی ہے. اور چونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو مشاہدے کی سطح پر محکم کر دینا چاہتے تھے، تو قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ ہوتا تھا. جیسے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ بتا دیا جائے کہ یہ نماز قبول ہو گئی، تو یہ صورتحال اس وقت موجود تھی. چنانچہ یہی چیز حسد کا باعث بن گئی. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر غور کرتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، میرے اندر کیا غلطی ہے. جیسے کہ اس واقعے کو جب آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، تو وہاں حابیل نے یہ نصیحت بھی اسے کی ہے. وہ قتل کے لیے آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. اب یہ ضرورت محسوس ہوئی، یعنی یہ میں نے انسانی فطرت میں وہ کیا جگہ ہے کہ جس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، عقل یہ چاہتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ اب کچھ ضابطے ہونے چاہیے. یہی وہ ضابطے ہیں جن کا پھر ظہور آہستہ آہستہ قبیلے کی سطح پر ایک نظم قائم کرنے کی صورت میں ہوا ہے. اگر غور کر کے دیکھیے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ انسان کے فساد سے انسان کو بچایا جا سکے. انسان کے اندر اگر ارادہ و اختیار کے سوئے استعمال کے دائیات نہ ہوتے تو ابتدا میں جو قبائلی سطح کا نظم وجود میں آیا اس کی بھی شاید کو بڑی ضرورت نہیں تھی. لوگ مثبت طریقے پر ایک دوسرے سے تعاون کی راہیں نکال لیتے جیسے کہ دوسری مخلوقات نکالتی ہیں، لیکن یہی ہوا اور آہستہ آہستہ ایک ریاست کا نظم وجود میں آنے لگ گیا. ریاست اور سیاست اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ اگر غور کر کے دیکھیے تو وہ بھی اسی جگہ سے پیدا ہوئی. یعنی چونکہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اب ایک دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے یہ نظم ہونا چاہیے، کوئی قاعدے ضابطے بننے چاہیے. اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ان ضابطوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس سے اس کی ضرورت پیدا ہوئی، اور جب ضرورت پیدا ہوئی تو پھر انسان کو چونکہ استنباط کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، اس کو عقل سکھائی گئی ہے، اس کو اصول کے ساتھ فروع کو متعلق کرنے کا سلیقہ دیا گیا ہے، تو اس نے بہت سے اداروں کو وجود پذیر کرنا شروع کر دیا. اس میں سب سے بڑا ادارہ یہ نظم اجتماعی کا ادارہ ہے. وہ قبیلے کی سطح پر ہو، پرانی برادریوں کی سطح پر ہو، دور قدیم کی سادہ ریاست کی شکل پر سطح پر ہو، یا اس زمانے کی منظم ریاست کی سطح پر، تو یہ در حقیقت وہی فطرت انسانی کا ظہور ہے کہ چونکہ انسان کے اندر ارادہ و اختیار ہے، اور چونکہ وہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، اور چونکہ اس غلط استعمال کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لہذا نظم اجتماعی کو بھی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی جرم و سزا کے ضابطے بھی ہونے چاہیے. یہ وہ بات ہے جو اسے ایک جملے میں ادا کی گئی ہے. جرم و سزا کے تمام ضابطے اسی ضرورت سے وضع کیے گئے ہیں. ان میں اصلی مقصود شر و فساد کا استیصال ہی ہوتا ہے. یعنی جب بھی کبھی کوئی ضابطے بنائے جاتے ہیں تو اصلی مقصود کیا ہے، یعنی کیوں بنائے جائیں، عدالتیں کیوں قائم کی جائیں، کیوں ایک مجموعہ تعزیرات یا مجموعہ قوانین وجود پذیر ہو، وہی اصلی مقصود ہے. اور وہ اصلی مقصود ہی اس کے حدود بھی طے کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ شر و فساد کا استحصال کیا جائے، شر پیدا نہ ہونے دیا جائے، فساد پیدا نہ ہونے دیا جائے، یہی ضرورت ہے. چنانچہ میں نے قانون کی بنیاد کے زیر عنوان اپنی کتاب مقامات میں جو مضمون لکھا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ ریاست پیدا بھی اسی ضرورت سے ہوئی ہے، اور ریاست کے قانون سازی کے حدود بھی اسی سے متعین ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا میں یہ شر و فساد کن صورتوں میں پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حق قرار دے دیا ہے، یا انسان کی فطرت جن چیزوں کو حق مانتی ہے اس کو کوئی شخص تلف کرتا، حق ادا نہیں کرتا. جو چیزیں حقوق کی حیثیت سے متعین ہو چکی ہیں ان میں کوئی شخص مداخلت کر ڈالتا ہے اور ان کو تلف کر دیتا ہے. یہ دیکھیے کہ موجودہ دور میں بھی جو سیاسی ارتقاء ہوا ہے عالمی سطح پر، اس میں اگر سب سے بڑا معاملہ کوئی انسان نے اپنے لیے باعث شرف بنایا ہے تو وہ بنیادی انسانی حقوق کی تعین ہے، یعنی ہیومن رائٹس، یہ معمولی بات نہیں ہے. تو ان کو کوئی شخص تلف کر دیتا ہے. اور اسی ذیل کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال یا آبرو کے لیے خطرہ بن رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہے جو ریاست کو قانون سازی کا حق دیتی ہے، لہذا اس کی قانون سازی کے حدود بھی اسی سے متعین ہو جاتے ہیں. ہر وہ قانون جو حق تلفی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے جائز قانون ہے. ہر وہ قانون جو جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے جائز قانون ہے. اس سے آگے کسی ریاست، کسی نظم اجتماعی کو انسانوں کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. یعنی یہ ان کے وجود سے پیدا ہی نہیں ہو رہا تو یہ ان کے لیے ثابت کہاں سے ہو جائے گا. تو یہاں یہ بات اس پہلو سے زیر بحث ہے کہ یہ فساد جو پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اگر کوئی سزائیں مقرر کی جاتی ہیں یا کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں اصلی مقصود کیا ہونا چاہیے، وہی کہ شر و فساد کا استحصال کیا جائے. یعنی آپ ایسے طریقے اختیار کریں، ایسا عدالتی نظام بنائیں، ایسے ضابطے ترتیب دیں جن سے انسان کے اس شر اور فساد کو روکا جا سکے، اگر پیدا ہو جائے تو اس کا استحصال کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے. ان میں اصلی مقصود شر و فساد کا استحصال ہی ہوتا ہے، اور وہی ہونا چاہیے. لہذا دنیا میں جو نظم ریاست بنتے ہیں، جیسے یہ امریکہ میں ہے یا یورپ کے ملکوں میں ہے یا اسی طریقے سے ایشیا کے ممالک میں ہے، اگر آپ غور کریں تو ان میں مذاہب کا اختلاف، ان میں تہذیبوں کا اختلاف، ان میں رنگ کا اختلاف، ان میں نسلوں کا اختلاف، ان میں ثقافت کا اختلاف، ان میں تاریخی پس منظر کا اختلاف، اس سب کچھ کے باوجود اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نظم ریاست ہونا چاہیے اور جرائم کے استحصال کے لیے ضابطے اور عدالتیں بننی چاہئیں. یعنی یہ اتنی بدی ہی بات ہے کہ جس کو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اگر کچھ فلسفیوں نے اس پچھلے 200 سال میں اس کا خواب دیکھا تو وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اس لیے کہ یہ خدائی فیصلہ ہے کہ ہر وہ علم اور ہر وہ قانون اور ہر وہ ضابطہ اور ہر وہ فلسفہ جو انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے وہ جلد یا بدیر دم توڑ دیتا ہے، اس کو استبداد سے، جبر سے، بندوق کے زور پر انسانوں پر لادا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد چونکہ فطرت انسانی پر نہیں ہے تو وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبروں نے یہ بات کہی اور قرآن نے اس کا اعلان کیا کہ جو دین اللہ نے دیا ہے وہ انسانی فطرت کا ظہور ہے، اس کے تقاضوں کی تعین ہے، اس کے تقاضوں کے اجمال کو تفصیلات میں بدلا گیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اصلی مقصود تو یہی ہے کہ شر اور فساد کو روکا جائے۔ اب شر اور فساد کو روکا جائے تو اس کے لیے کیا انسانی عقل میں کچھ چیزیں تعین کے ساتھ موجود ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ایک بھی نہیں۔ یعنی میں چند سوالات سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ روکا جائے، عقل کہتی ہے کہ روکنا چاہیے۔ ضابطے بنائے جائیں، عقل مانتی ہے کہ ضرور ہونے چاہیے۔ اس کے لیے کوئی عدالتی نظام ہو جو فیصلہ کرے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن روکنے کے لیے سزا دی جائے تو کیسے دی جائے اور کسی جرم کی کیا نوعیت ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان ٹرائل اور ایرر کے طریقے پر چیزوں کو اختیار کرتا ہے، یعنی کوئی عقلی بنیاد سرے سے موجود ہی نہیں۔ جتنا اندر اترتے جائیں گے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اگر کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں جو مجموعہ ہے تعزیرات ہیں، اپنے ملک پاکستان کا اٹھا لیں، اس ملک کا اٹھا لیں، کسی اور ملک کا اٹھا لیں، آپ جیسے ہی وہ مجموعہ اٹھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، فلاں جرم پر 3 سال کی سزا دے دی جائے، فلاں پر یہ جرمانہ کر دیا جائے، آپ اگر پوچھیں کہ خالص عقلی بنیاد پر بتائیے کہ یہ 3 کیوں ہے، 4 کیوں نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ بس انسان کا تجربہ۔ یعنی آپ ایک تجربہ کرتے ہیں، اچھا فلاں معاملے میں اتنا جرمانہ کر دیا جائے، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اتنا جرمانہ تو کافی نہیں ہوا، تو پھر آپ اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ ابھی برطانوی پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں بحث ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو بعض تاریخی مجسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو کتنی سزا دینی چاہیے۔ تو اب یہ سزا کا تعین آپ کیسے کریں گے؟ لوگوں کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے، سزائیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، ماحول میں کچھ بہتری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں بھی کچھ اہتمام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان یہ بھی متعین نہیں کر پاتا کہ سزا تو دینی ہے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں انتہائی وحشیانہ طریقوں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور آج کے زمانے میں کچھ مجرموں کے لیے ہمدردی اور ان سے متعلق بہتر سلوک کرنے کے بھی دائیات موجود ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی آپ بالکل ایک پیمانہ سامنے رکھ کے متعین کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو گویا بنیاد کیا ہے؟ یعنی ضرورت ہے، ضابطے ہونے چاہیے، عدالتیں قائم رہنی چاہیے، نظم اجتماعی کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں سزا کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا، یعنی جو جی چاہے تقریر کر لیں۔ ابتدا سے انسان کی سرکشی کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک آخری مرحلہ آ جاتا ہے جس میں ہر شخص یہ مانتا ہے کہ اب سزا ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر سزا دی جائے گی۔ اب سزا دیتے وقت انسانی تجربے کو تو ایک ہی چیز ہے جو کنٹرول کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس کو میں نے یہاں ایک جملے میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں اصلی مقصود شر و فساد کا استیصال ہی ہوتا اور وہی ہونا چاہیے۔ یعنی بس آپ اس پر رکیں گے کہ ہم نے یہ سزا مقرر کی تھی، اس کے نتیجے میں شر اور فساد میں رکاوٹ پڑی ہے، تجربہ بتاتا ہے، نہیں پڑی، اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، کچھ ترمیم ہونی چاہیے، کچھ تغیر ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ٹرائل اور ایرر کا طریقہ ہے جس سے اصلاح کرتا رہتا ہے انسان اپنی، لیکن اس کے اس عمل کو اگر آپ متعین کرنا چاہیں کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے، صحیح ہو رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو فیصلہ سنا دے، لیکن اتنی بات کہی جا سکتی ہے اور اسی پر ساری بحث ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی وہیں تک رہنا چاہیے جہاں تک شر اور فساد کا استحصال ہوتا ہے. تو شر اور فساد کا استحصال انسان کا تجربہ کیا بتاتا ہے، انسان نے اب تک کیا سیکھا ہے، مختلف تہذیبوں میں کیا چیز رہی ہے، بس اس پر بحث لوگ کرتے رہتے ہیں اور بحث کر کے اپنے لیے کچھ ضابطے بناتے رہتے ہیں. یہ کوئی میں تنقید نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے بہت سے فیصلوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے لیے لائے عمل بناتے ہیں، اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، اس میں بہتری پیدا کر لیتے ہیں. تاہم مقصد متعین رہتا ہے، اور مقصد کو سامنے رکھ کر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر شر و فساد کے استحصال سے آگے کوئی بات ہو گئی ہے، یا یہ تو ایسی سزا ہے کہ اس سے شر و فساد کا استحصال ہی نہیں ہو رہا. تو شر اور فساد کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر ہی تمام تر گفتگو کی جاتی ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی نظم اجتماعی میں ایسے ضابطے بنائے جائیں گے تو وہاں اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہی اس پہ بات کی جائے گی. یعنی ریاست کو ایک حق دیا جا رہا ہے نا، وہ ایک انسان کو پکڑ لیتی ہے، وہ اس کی آزادی کو محدود کر دیتی ہے، وہ اس کو سزا سنا دیتی ہے، وہ اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے، وہ اس کی پیٹھ پر تازیانہ برساتی ہے، وہ اس کے کمائے ہوئے مال کو بالجبر جرمانہ کر کے اس سے لے لیتی ہے. تو یہ سب جو کچھ ہے ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، لیکن جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو انسانی عقل کہتی ہے کہ اب یہ حق نظم اجتماعی کو ملنا چاہیے. ملنا چاہیے تو اس میں تجاوز ہوگا. میں نے عرض کیا کہ خود انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے بڑی بربریت اور وحشت کے ساتھ سزائیں دیں، اور اس میں بعض اوقات غیر ضروری ہمدردی بھی آ جاتی ہے. تو دونوں کے درمیان میں وہ کیا چیز ہے جو توازن پیدا کرے گی؟ یہ بحث کہ شر اور فساد کے استحصال تک محدود رہنا چاہیے، یہ انسانوں کے ہاں کوئی ضابطہ بنانے کی بنیاد ہے. یہاں تک تو ہم انسانی سطح پر یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے تھے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں کیا ان میں بھی یہی مقصود ہے یا اس سے مختلف کوئی چیز؟ اس پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.